السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایا فضل اور کرم ہے کہ اس نے سال کے اندر رمضان جیسے مہینے کی برکات سے استفادہ کرنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا. طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک شریعت کے احکام کے مطابق روزوں کو اختیار کرنے کی اس نے توفیق بخشی، اور راتوں کو قیام اللیل میں قرآن مجید کی سماعت، تراوی کا اہتمام، اس کی بھی برکات اور سعادت نصیب فرمائی، اور پھر بالآخر اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اس دنیا کی مادی مصروفیات کے باوجود، معاشی سرگرمیوں کے باوجود، ملازمت کی ذمہ داریوں اور اشغال کے باوجود حق تعالیٰ نے اپنے چند بندوں کو یہ توفیق عطا کی کہ وہ دنیا کے تمام ممالک میں اور اس کی تمام مساجد میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھے. حق تعالیٰ پورے عالم میں جہاں جہاں بھی معتکف موجود ہیں، اس مسجد میں، فیصل مسجد میں بالخصوص، جو اس ملک میں معتکفین کی ایک بہت بڑی بستی ہے، یہاں پر تشریف لانے والوں کو جہاں پر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں، وہاں پر ان کی اس سعادت پر رشک بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو دنیا کے سارے معاملات سے کٹ کر خالصتاً 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کا قیام، آپ کا اعتکاف جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ اللہ قبول فرمائے، تاکہ نہ صرف آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، آپ کی بستیوں کے لیے، آپ کے شہروں کے لیے، آپ کے ملکوں کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ اسے برکات کا اور اسے نعمتوں کا ایک ذریعہ بنا دے. حضرات گرامی، یہ رمضان اس کا ایک بہت بڑا ابدی تحفہ ہے. دنیا کے اندر کچھ معجزات وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی تکمیل ہو گئی اور وہ ادا ہو گئے. اب صرف ہم ان کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، اور ان کو واضح میں بیان کیا جاتا ہے، اور ان کو کتابوں میں لکھا جاتا ہے، اور ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. لیکن اس کائنات میں اللہ کا ایک معجزہ ایسا ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا وہ معجزہ اپنی پوری قوت، اپنی پوری روحانیت، اپنی پوری بزرگی، اپنی پوری شان، اپنے پورے کمال اور اپنی پوری سعادتوں کے ساتھ انسانیت کے ساتھ موجود ہے. اللہ کے اس ابدی معجزے کا نام قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے. اس کے معجزات جو ہیں وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، ناقابل اختتام ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ابدی معجزے کو، اس کے لیے ایک عجیب موسم کا انتخاب کیا. آپ نے دنیا کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ ہر فصل کا، ہر پھول اور پھل کا، ہر میوے کا، ہر جنس کا ایک موسم ہوتا ہے. چاول کی کاشت کا ایک موسم ہے، گندم کی کاشت کا ایک موسم ہے، گنے کی کاشت کا ایک موسم ہے، پھلوں کے درختوں پر اگنے اور آنے کا ایک خاص موسم ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وحی کو بھی ایک موسم عطا کیا کہ دنیا میں جب کبھی وحی کا نزول ہوا تو وہ اسی موسم میں ہوا، اس کا آغاز اسی موسم کے ساتھ ہوا۔ وحی اتنی اعلیٰ ترین چیز تھی، اتنی بلند ترین چیز تھی، انسانیت کے لیے اتنی نافع چیز تھی، انسانوں کی زندگیوں کو کامیاب اور بابرکت بنانے کے لیے، انہیں فوز و فلاح اور کامرانی سے ہمکنار کرنے کے لیے، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی تھی کہ انسانی ہدایت کے لیے وحی کا باقاعدہ انتظام کیا جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے لیے ہمیشہ سے جس موسم کا انتخاب فرمایا وہ یہی رمضان تھا۔ اس سے پہلے بھی جو کتابیں اور صحائف اترے ان کے لیے بھی اسی موسم کا انتخاب کیا گیا۔ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے تورات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور وہ بھی 6 رمضان کو ملی، زبور جو ہے وہ 13 رمضان کو آئی، اسی طرح سے انجیل جو سیدنا مسیح علیہ السلام پر نازل کی گئی وہ 18 رمضان کو آئی، اور قرآن مجید جو خاتم الوحی ہے کہ اس کے بعد وحی کا دنیا میں اختتام ہو گیا، یہ 27 رمضان المبارک کے اس دن اتاری گئی کہ جس سے عظیم دن انسانیت کی تاریخ میں اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو رمضان کا موسم، رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں اپنی روحانیت اور برکات کے لحاظ سے جو دن اپنے نقطۂ کمال پر ہو سکتا تھا، جس میں برکات اپنی انتہائی عروج پر ہوتی ہیں، اس دن کا اس کے لیے انتخاب کیا گیا۔ غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام جس وحی کو لے کر انسانیت کی طرف آئے وہ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات تھی۔ ایک طرف تو یہ فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ دوسری جگہ یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر کی جو مقدس رات ہے اس کے اندر ہم نے اس کو اتارا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ جب چاہتے اس کو اتار سکتے تھے، لیکن کسی خاص مہمان کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہر روز روٹی بھی پکتی ہے، سالن بھی پکتا ہے، چائے بھی تیار ہوتی ہے، لیکن جب کسی خاص مہمان کو آنا ہوتا ہے تو گھر کا کچن اور چولہا جو ہے اس کا نظام ذرا تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، گھر کی صفائی اور کمروں کی ستھرائی کے اندر ایک کوئی نیاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ دین ہی اللہ تعالیٰ نے اس مہمان مکرم کو دنیا میں بھیجتے ہوئے جو بہترین دن کا انتخاب ہو سکتا تھا، بہترین ماحول کا انتخاب ہو سکتا تھا، اس سب کو اس کے لیے وہ اختیار کیا۔ اس لحاظ سے اس مہینے کا اس رمضان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک اور بھی تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن یہ روزہ جسے الحمدللہ آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن مجید جسے قیام اللیل میں آپ سنتے ہیں اور اپنے دن کے مختلف حصوں میں جس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ انسان کے لیے سفارش کریں گے اللہ کے ہاں، اللہ کی عدالت ہوگی، اور آپ کی سفارش کرنے کے لیے ایک طرف رمضان ہوگا اور دوسری طرف یہ قرآن حکیم ہوگا، اور رمضان اللہ کی عدالت میں آپ لوگوں کے لیے سفارش کرے گا کہ یہ وہ بندہ ہے یا یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ مومن اور مسلم ہیں جنہوں نے اللہ صرف تیری رضا کے لیے، تیری خشیت کے لیے، تیرے ڈر سے، تیرے دین کی اتباع اور تیری اطاعت اور فرما برداری کے لیے جتنی حلال چیزیں تھیں ان کو بھی صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ان لوگوں نے اپنے اوپر منع کیے رکھا۔ تو اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ تیرے ڈر، تیری چاہت، تیری نزدیکی، تیرے قرب، تیرے تعلق کی تلاش میں جن بندوں نے یہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی اور سارا دن وہ نیکی اور تقویٰ کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ اس پر قائم رہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کو قبول کر لے۔ اور پھر قرآن مجید یہ کہے گا یہ وہ بندے ہیں کہ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد انہوں نے تلاوت بھی اس دوران میں کی اور راتوں کو قیام اللیل کے اندر بھی اس قرآن کو سنا، اور تیرے اس کتاب کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نسبت کا ایک اظہار کیا ہے۔ اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ تو اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے فیوشف نے اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش بھی قبول کر لے گا اور قرآن مجید کی سماعت اور تلاوت کی سفارش بھی قبول کر لے گا۔ تو کامیابی تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے روزے قیامت کے دن اس کے لیے سفارش بن جائیں، اور جس کا قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا اس کے لیے سفارش بن جائے اور اس کی کامیابی کی ایک دلیل بن جائے، تو میری اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قیام کو، ہمارے ان روزوں کو، ہمارے اس رمضان کو، ہمارے تلاوت قرآن کو اور قیام اللیل اور تراویح کے اندر اس کے سننے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سفارش بھی بنا دے اور اس کو قبول بھی فرما لے۔ تو حضرات گرامی، یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک ابدی تحفہ ہے، یہ کیوں ہے اور کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی پیدائش اور ان سب کی تخلیق صرف ایک ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنی چیزیں، انسان کی نظر بڑی محدود ہے، ہم صرف اپنے ارد گرد کی چیزوں کو جانتے ہیں، جنہیں استعمال کرتے ہیں، جنہیں دیکھ سکتے ہیں، اس سے بڑی دنیا موجود ہے۔ علماء حیاتیات جو بایولوجسٹ ہیں، انہوں نے صرف جانداروں کا جو ہے ایک کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں جیسے آدمی جاندار ہیں، جیسے جانور ہیں، مویشی ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، ایسی چیزیں جن میں زندگی کی علامتیں اور آثار ہیں وہ کتنی ہو سکتی ہیں؟ ابھی تک جو انہوں نے گنی ہیں وہ 1.5 ملین، یعنی 15 لاکھ چیزیں ہماری طرح کے اور جاندار جو ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ 50 چیزوں کے نام جانتے ہوں گے، 100 چیزوں کے نام جانتے ہوں گے، اور بڑھیں گے 1000 چیزوں کے نام جانتے ہوں گے، لیکن 15 لاکھ چیزیں وہ ہیں جن کے اندر جان اور زندگی ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ وسعت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو۔ اسی طرح سے جو باٹنسٹ ہیں، علماء نباتات ہیں، جس طرح سے گندم ہوتی ہے، چنا ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، گنا ہوتا ہے، پھلوں کے درخت ہوتے ہیں، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ایسے ان کی بھی تعداد انہوں نے دریافت کرنے کی کوشش کی، اور ابھی تک 5 لاکھ سے زیادہ نباتات بھی انہوں نے دریافت کر دی ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کتنی وسعت ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انسانی ذہن اس کے مقابلے میں محدود ہے، وہ اس کو شمار کرنا چاہے، پورے طور پر گرفت میں لانا چاہے، تو ساری کوششوں کے باوجود انسانوں کے بس میں نہیں ہے کہ اس کائنات جو ہمارے ارد گرد ہے، اس سے بالا پتہ نہیں کتنی کائناتیں۔ جس طرح آپ ایک چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں، اس قسم کے لاکھوں نہیں کروڑوں چاند اور سورج جو ہیں یہ اس فضا کے اندر گردش کر رہے ہیں، اور اتنی اتنی بڑی دنیائیں ہیں کہ جن کا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے، ان کی مسافتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سالوں میں ان کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات جو ہے یہ بہت پھیلی ہوئی ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے اس قرآن مجید میں اس کائنات کا جگہ جگہ حوالہ دیا ہے، اس کے اندر سیر اور سفر کا حوالہ دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کی صفات جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جس چیز کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت اس میں موجود ہے، تو یہ صفت ایک زینہ بن جاتی ہے اس ذات کی پہچان تک جانے کے لیے۔ تو الذی خلق، اس کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم پہچانتے ہیں اور جسے نہیں بھی جانتے اور جسے نہیں پہچانتے، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر پیدا ہو سکے یا کام کر سکے، یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اذن میں اور حکم کے اندر پروئی ہوئی دکھائی دے۔ الذی خلق فسوا، صرف اللہ نے اس کائنات کو پیدا نہیں فرمایا ہے، اس کا فسوا، اس کا تسویہ بھی کیا۔ تسویہ کے معنی بڑے عجیب و غریب کیوں، یعنی جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے تھا، جیسا ہونا چاہیے، جس مقدار میں ہونا چاہیے، جس رنگ میں، جس کیفیت میں، جس حالت میں، جس نوعیت میں ہونا چاہیے، وہ چیز وہاں وہاں اسی تعداد میں، اسی مقدار میں، اسی حالت میں، اسی جگہ پر، اسی مقام پر، اسی حجب میں، اسی تناسب میں، اسی مقدار میں، وہ وہاں پر موجود ہے۔ کوئی چیز اپنے آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ سورج کس فاصلے پر ہو، چاند کس فاصلے پر ہو، سیارے کس فاصلے پر ہوں، سمندر کہاں پر واقع ہوں، خشکی کہاں پر واقع ہو، فصلیں کہاں پر اگیں کہاں نہیں اگیں، گلیشیئر کہاں بنے، پہاڑ زمین کے سینے پر کہاں میخوں کی صورت میں گاڑے جائیں، بادل کب آئیں، کب برسیں، کیا ہو، یہ سب اللہ کی تقدیر میں اور قدرت کے اندر وہ موجود ہے، اس کی ساری حکمرانی اللہ کے پاس موجود ہے۔ الذی خلق فسوا. ایک تو پہلی بات ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی, اس کائنات کے اندر کوئی دوسرا ایسا نہیں جو اس کائنات کی خلقت میں, پیدائش میں, آفرینش میں, کریشن میں ذرہ برابر کسی کا حصہ نہیں. اس کائنات کی تخلیق صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ وابستہ. پھر اس کائنات کا جو توازن ہے, جو تناسب ہے, جو انداز ہے, جو پھیلاؤ ہے, جو وسعت ہے, وہ بھی اللہ ہی کی مقرر کی ہوئی. کسی چیز کو اس بات کا حق حاصل کائنات میں نہیں ہے کہ اللہ کی تقسیم سے آگے پیچھے وہ جا سکے. والذی قدر فہدا, چار چیزیں ہو گئی. الذی خلق, ایک تو تخلیق اللہ کے ساتھ وابستہ ہے, ہر چیز کی پیدائش, ہر چیز کی تخلیق اللہ ہی سے وابستہ ہے. اور دوسرا اس کی تقسیم, اس کا تعین, اس کی مقدار, اس کا حجم, یہ بھی اللہ ہی سے وابستہ ہے. تیسری چیز والذی قدر, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر متعین کر دی, وہ چیز کہاں کام کرے گی, کیسے کام کرے گی, ہر چیز کی تقدیر متعین. سورج کیسے اپنی کرنیں پھیلائے گا, ہوائیں کیسے چلیں گی, اور ہر ایک چیز کی تقدیر. تقدیر کے معنی ایک تو ہم اپنے علماء سے سنتے ہیں, بعض کے اندر وہ بھی درست ہے, تقدیر خیر و شر کا ہمارے ایمان مفصل کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے, لیکن یہاں تقدیر کے معنی متعین چیز کے. انگریزی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آربٹ, او آر بی آئی ٹی, آربٹ. آربٹ کے معنی ایک دائرے کے, ایک چیز ہے نہ اس دائرے کے باہر جا سکتی نہ اندر آ سکتی, ہر چیز کا ایک دائرہ ہے. سورج کا دائرہ ہے, بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح چند گھنٹے پہلے وہ مشرق سے نکلا, چند گھنٹوں بعد وہ مغرب میں غروب ہو جائے گا, جہاں وہ غروب ہو رہا ہے کسی سرزمین میں وہاں نکل رہا ہوگا اور آگے جا کر غروب ہوگا, پھر آگے نکل رہا ہوگا آگے. دنیا کے اندر یہ ایک دائرہ جاری, چاند کا, سورج کا, ہواؤں کا, پانیوں کا, سمندروں کا, ہر چیز کا ایک دائرہ ہے. جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں وہ ساری اپنی دائرے میں کام کرتی ہیں. فہدا, صرف دائرہ ہی ہر چیز کا متعین نہیں کیا گیا, فہدا اس کے مطابق انہیں ہدایت بھی دے دی گئی. اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی ہدایت کے بغیر زندگی گزارے, نہ درخت, نہ چرند, نہ پرند, نہ درند, نہ ہوائیں, نہ بادل, کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی نہ بسر کر رہی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی ہے, اس کو بھی ہدایت دی. اور کیسی چیز ہے کہ چھوٹا سا وجود ہے اس کا, ایک حصہ انتہائی زہر سے بھرا ہوا ہے اور ایک حصہ انتہائی مٹھاس سے بھرا ہوا ہے. چھوٹے سے کیپسول کے اندر زہر بھی موجود ہے, مٹھاس بھی موجود ہے. نہ زہر مٹھاس میں ملنے پاتی ہے, نہ مٹھاس زہر کی طرف جاتی ہے. تقسیم کر, اس نے تخلیق کیا اور تقسیم کر دیا ہر چیز اور ہدایت دے دی. یہ شہد کی مکھی خود یہ کام نہیں کرتی ہے کہ وہ زہر کو مٹھاس کی طرف نہ جانے دے اور مٹھاس کو زہر کی طرف نہ جانے دے, یہ اس کو ہدایت دے دی گئی کہ وہ ایسا کرے. پھر وہ جو گھر بناتی ہے, دنیا میں اگر آپ جانوروں کے گھروں کو دیکھیں, درندوں اور پرندوں کے گھروں کو دیکھیں, آشیانوں اور گھونسلوں کو دیکھیں, عجیب و غریب قسم کا نظام ہے. شہد کی مکھی کا اگر آپ گھر دیکھیں تو وہ ہیکساگونل ہے. فن تعمیر کے لوگ جانتے ہیں, ہیکساگونل ایسے کمرے کو کہتے ہیں جس کی چار نہیں چھ دیواریں. آپ کے گھروں کی زیادہ سے زیادہ چار دیواریں ہوتی ہیں, لیکن شہد کی مکھی جس گھر کو بناتی ہے وہ ہیکساگونل آرکیٹیکچر کا ہوتا ہے, اس کی چھ دیواریں ہیں اور اس کے ایک ایک چھتے میں لاکھوں گھر ہیں. کسی گھر کی پانچ دیواریں نہیں ہو سکتی, نہ سات ہو سکتی, اس کی ہمیشہ چھ دیواریں رہیں گی. اور ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جسامت ہے, ان کا فاصلہ ہے, جو ایک چھتے میں ایک گھر کا جو پیمائش ہے یہ نہیں ہو سکتی. ایک لاکھ بھی گھر ہوں گے تو پیمائش میں ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا. ایسی اس کو عقل اور کاریگری اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اس کو کہ کس طریقے سے ساتھ وہ چیز کو بناتی ہے, کیسے محفوظ کرتی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو ہدایت کی ہے, اور اس کائنات میں غور و فکر کرے تو ان چیزوں کی ہدایت کا نظام بھی سمجھ میں آتا ہے. چیونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی, وہ لوگ جنہوں نے چیونٹیوں پر اپنی زندگی صرف کی ہے اور غور و فکر کیا ہے وہ بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ اپنے وزن سے, ہر چیز کا وزن ہوتا ہے, جیسے میرا اور آپ کا وزن ہے, کسی کا ڈیڑھ من ہوگا, کسی کا دو من ہوگا, کسی کا سوا دو من ہوگا, ہر چیز کا ایک چونٹی کا بھی ایک وزن ہے، چونٹی اپنے وزن سے 40 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی، انسان اپنے وزن سے 2-3 گنا زیادہ وزن بھی نہیں اٹھا سکتا، کچھ لوگ چند لمحوں کے لیے کچھ وزن شاید اٹھا لیتے ہو، مستقل نہیں اٹھا سکتے، چونٹی اپنے وزن سے 40 گنا زیادہ وزن اٹھا کر اپنے مقام تک، اپنی منزل تک، اپنے گھر تک، اپنی بستی تک، اپنی رہائش تک جا سکتی۔ اب انسان اور چونٹی میں کتنا فرق ہے، تو اگر وزن اٹھانا معیار دنیا میں بن جائے تو چونٹیاں تو انسانوں سے پھر زیادہ بہادر ہیں، چونٹیوں کے اندر پھر زیادہ قوت ہے کہ ہم 40 گنا وزن اپنے وزن سے نہیں اٹھا سکتے، اگر ہمارا اپنا وزن 2 من ہو تو ہم 80 من وزن نہیں اٹھا سکتے، لیکن چونٹی اپنے وزن سے 40 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی قدرت رکھتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو مواصلات کا نظام ہے، جو ان کے اندر کمیونیکیشن ہے، آج دنیا کے اندر بڑی بڑی کمیونیکیشن بن گئی، پہلے تو ٹیلی فون ہوتا تھا جو تاروں کے ساتھ وابستہ ہوتا تھا، پھر وائرلیس کا نظام آ گیا، اب موبائل سسٹم آ گیا، موبائل سسٹم کے اندر بھی آپ کو اگر نمبر فیڈ کیا ہوا ہے تو بٹن دبانے کے اندر بھی کچھ وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے آدمی تک ملے، اور دوسرے آدمی تک پیغام پہنچنے میں کچھ نہ کچھ سیکنڈز تو ضرور لگتے ہیں۔ چیونٹیوں کو اپنی بات، ہم ایک وقت میں موبائل سے صرف ایک آدمی کو پیغام دے سکتے ہیں، چیونٹیوں کے اندر اتنی مواصلاتی اور کمیونیکیشنل قوت ہے کہ ایک وقت میں چیونٹیاں آپس کے اندر کروڑوں چیونٹیوں کے اندر بھی اسی پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی کمیونیکیشنل سسٹم کے اندر اتنی سوفسٹیکیشن اور اتنی تکمیل اور فنشنگ نہیں ہے جتنی کہ چیونٹیوں کے مواصلاتی نظام کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو چیونٹیوں نے فوراً پیغام دیا سب کو کہ یہ بادشاہ بڑے جلال و جبروت کے ہوتے ہیں، ان کی شان و شوکت اور ان کا غرور اور استکبار بڑا عجیب ہوتا ہے، ہمیں راستہ دے دینا چاہیے، کہیں یہ ہمیں کچلتے ہوئے نہ گزر جائیں۔ فور پھر ان کی عقل اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کتنے عقل مند ہیں، ان کے پاس خوراک کے ذرائع کس طرح سے موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خوراک کے مسئلے پر روزانہ اخباروں میں تصویریں پڑھتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، صبح سے کھڑے ہیں، دوپہر ہو گئی ہے، کوئی چیز ملتی ہے کوئی نہیں ملتی، ریزولوشنز پاس ہوتے ہیں، پھر قراردادیں پاس ہوتی ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ غذا کیسے ملے اور کہاں سے ملے۔ کبھی آپ نے چڑیوں کو بھی احتجاج کرتے دیکھا ہے کہ آج کا دن ہمیں رزق نہیں ملا؟ کبھی مچھلیوں کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ساحل پر پانی کے کنارے آ کر احتجاج کریں کہ آج کے دن ہم جو اربوں اور کھربوں اور ملین اور ٹریلین اور بلین مچھلیاں ہیں، آج کا دن ہمیں رزق نہیں؟ کبھی آج تک کسی نے احتجاج، کبھی چیونٹیوں نے احتجاج کیا ہو کہ ہمارے پاس ہمارا رزق موجود نہیں؟ دنیا میں کوئی مخلوق اپنے رزق کے لیے احتجاج نہیں کرتی، نہ کمی ہوتی ہے اس کے لیے۔ یہ انسان سوچیں کہ وہ کیوں پریشان ہے، کوئی مخلوق دنیا میں اپنے رزق کے لیے پریشان نہیں، ہر ایک کو ہر جگہ اور ہر وقت مل رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ سمندروں میں مچھلیوں کی تعداد کیا تو آپ حیرت میں رہ جائیں، آپ تو صرف 6.5 ارب ہے نا، دنیا میں بڑی سے بڑی تعداد جو انسانوں کی اس وقت موجود ہے وہ 6.5 ارب سے زیادہ انسان نہیں ہے، لیکن 6.5 ارب انسان کبھی قحط کا، وبا کا، امراض کا، عوارض کا، پتہ نہیں کس کس چیز کا شکار ہو رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ دنیا کے اندر کروڑوں مخلوقات جو موجود ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے یہ آدمی کے تصور میں نہیں آ سکتا، لیکن کسی چیز کے لیے کمی نہیں، وہ جو کسی چیز کے لیے کمی نہیں رکھتا صرف اس کو رب کہتے ہیں، رب کہتے پالنے والے کو، وہ پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ صرف انسانوں کا رب نہیں، وہ اپنا تعارف کراتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، اور رب کے معنی ہوتے ہیں جو پرورش کرتا ہے، پروردگار ہے، جو رزق دیتا ہے، رزق پیدا بھی وہی کرتا ہے، تقسیم بھی وہی کرتا ہے، اور ہر ایک تک پہنچ رہی ہے، ہر چیز پہنچ رہی ہے، یہ کیوں پہنچ؟ پھر اسی طرح سے بات جو میں نے اصل کی تھی وہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، 4 منازل میں نے بتائیں آپ کو، پہلی منزل تھی تخلیق کی، ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی، اور اس پر بھی جو غور کرتا چلا جائے عجیب و غریب آدمی کے سامنے حیرت انگیز انکشافات آتے، وقت نہیں ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو سائنسز کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اس چیز پر غور کریں عجیب و غریب معجزے اس کے سامنے آتے ہیں کہ اس تخلیق کے معجزے کیا ہیں، اور پھر اللہ نے جو تسویہ کیا ہے تناسب اور توازن اور مقدار اور حجم وہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے. جتنا غور کرتے چلے جائے ایک عجیب و غریب دنیا سامنے آتی. اور تیسرا یہ بتایا کہ اس کی تقدیر بھی متعین کر دی. کوئی چیز بغاوت نہیں کر سکتی, جس چیز کو جہاں کے لیے کہہ دیا گیا بغاوت نہیں کر سکتی ہے. ہر چیز دنیا کے اندر کوئی بغاوت نہیں کرتا. اگر سورج ایک دن صرف بغاوت کر دے کہ جس جگہ پر وہ چمکتا ہے اس سے کچھ تھوڑا سا قریب آ جائے تو پوری دنیا ایک لمحے میں جل جائے اور دنیا کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. کوئی چیز بغاوت نہیں کرتی. یہ دنیا کیوں قائم ہے, اس دنیا کا نظام کیوں قائم ہے, اس نظام کے اندر جو فائدے, جو فصلیں, جو میوے, جو ذائقے, جو کھانا پینا, جو ہوائیں مل رہی ہیں, اس لیے مل رہی ہیں کہ کوئی چیز اپنے اس نظام سے بغاوت نہیں کرتی. اور اگر وہ بغاوت کرے تو کوئی چیز آپ کو میسر نہیں آ سکتی. میسر تو تب آئے گی کہ آپ موجود رہیں, آپ بھی موجود نہیں رہ سکتے. اس لیے یہ بات بھی غور کر لیجئے, اس کائنات کے اندر کوئی چیز اللہ کے نظام سے بغاوت نہیں کرتی. اور اگر کبھی کوئی بغاوت کرتا ہے تو یہ صرف انسان ہے. اس کائنات میں کوئی چیز بغاوت نہیں کرتی, اپنے دائرے کے اندر کام کرتی. فہدا, ہم نے اسے ہدایت دے دی سب چیزوں کی. اب چیونٹی کو ایک ہدایت یہ بھی مل گئی کہ وہ ایک دانہ جو اپنے وزن سے 40 گنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ لے کر جب اپنے بل کی طرف وہ جاتی ہے, اگر وہ دانہ سالم نیچے لے جائے تو زمین کے نیچے نمی ہوتی ہے, رطوبت ہوتی ہے, ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, اس میں وہ دانہ اگ بھی سکتا ہے اور اگنے کے بعد ختم ہو جائے گا, ان کے کام نہیں آئے گا. اب چونٹی کو اللہ نے اتنا بڑا سائنسی ذہن دیا ہے کہ وہ اس دانے کو اس حالت میں نہیں رکھتی. جاتے ہی انہوں نے, اللہ نے ان کے منہ کے اندر ایسی مشینیں اور آرے لگا رکھے ہیں کہ ایک دانے کو سینکڑوں حصوں میں وہ تقسیم کر دیتی, سینکڑوں حصوں. اب اس کے اندر اگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی, اب ان کے اسٹور کے اندر وہ چیز محفوظ ہو گئی. اور گرمی ہو, سردی ہو, بارش ہو, کوئی موسم ہو, ان کے لیے وہ چیزیں موجود ہیں. یہ اللہ نے ایک ایک چیز کو حکمت دے رکھی. اسی لیے قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. الذین یذکرون اللہ, وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیامم و قعودم و اعلی جنوبہم, کبھی کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں, کبھی وہ پہلوؤں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں, کبھی پہلوؤں کے بل کر کرتے ہیں, جس حالت میں بھی ذکر کرتے ہیں. اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو ہر حالت میں, ہر کیفیت میں, ہر انداز میں یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے ایک جگہ نہیں, سینکڑوں جگہ اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ تم ذرا سوچو, غور و فکر کرو اس کے اندر. اور جب تم غور, کتنی جگہ غور و فکر کی بات کی گئی. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ کل سورتیں 114 ہیں, سب کو معلوم. 114 سورتوں کی 6666 آیتیں ہیں, یہ بھی سب کو معلوم. لیکن یہ شاید تھوڑے صاحب علم لوگوں کو معلوم ہوگا, ان 6666 آیتوں کے اندر صرف 500 ایسی ہیں جن کے اندر کوئی حکم دیا گیا کہ یہ کرو یا یہ نہیں کرو. انگریزی میں ہم اسے ڈوز اور ڈونٹس کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ حکم دیا گیا ہے, اس چیز سے منع کیا گیا, یہ حدود ہیں اس چیز کی, یہ سزا ہے, یہ حکم. یعنی جتنے احکام ہیں ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو وہ قرآن مجید میں 500 سے زیادہ نہیں ہے. تو آپ سوال کریں گے کہ جب احکام کی تعداد صرف 500 ہے تو باقی جو آیتیں 6000 سے زیادہ ہیں ان میں کیا ہے؟ حکم تو صرف 500 آیتوں میں بیان ہوئے کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو. یہ عبادات کے حکم ہیں, یہ معاملات کے ہیں, یہ نکاح کے ہیں, یہ طلاق کے ہیں, یہ پیدائش کے ہیں, یہ وفات کے ہیں, یہ وراثت کے ہیں, یہ سارے احکامات آ گئے. یہ حدود ہے چوری کی, شراب کی, زنا کی, خرابہ کی, خرابیوں کی, فساد کی, ارتداد کی, سارے احکامات آ گئے. تو میں نے کیا عرض کیا جناب سے کہ یہ سارے احکامات مل کر 500 سے زیادہ نہیں ہیں, تو پھر باقی آیات کیا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. یہ ساری آیات باقی جو ہیں اس کائنات کے, ان میں سے ایک حصہ بڑا, اور بھی مضامین ہیں, ایک حصہ بڑا ان میں سے ایسا ہے جو اس کائنات کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور پھر کہتی ہیں کہ کائنات میں اگر تم غور و فکر کرنے سے عاجز آگے ہو تو اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرو، یہ تمہارے وجود کی ابتدا کیسے ہوئی اور انتہا کیا ہے. وفی الارض آیات للمومنین وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے زمین میں اپنی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں اور تمہارے وجود میں بھی اپنی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کاش تم کبھی ان پر غور و فکر کرو. قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا آغاز افلا سے ہوتا ہے، یا جن کا آغاز جو ہے وہ حلز کے لفظ سے ہوتا ہے. آپ پڑھیں گے قرآن کے کسی آیت کا آغاز ہوگا، هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور کچھ آیتوں کا آغاز ہوگا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اس قسم کی آیات آتی ہیں. هل يستوي الأعمى والبصير، کیا کبھی آنکھیں رکھنے والے اور جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کبھی اونٹ کو دیکھا ہے کس طریقے سے ہم نے اس کو پیدا کیا؟ عجیب طریقے سے لمبی سی گردن ہے، کوہان عجیب طریقے سے آ رہی ہے، ٹانگوں کا نظام عجیب و غریب طریقے سے ہے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز عجیب طریقے کے ہیں، جانوروں کی نسبت اور طریقے سے چلتا ہے، صحراؤں کے اندر جہاں کوئی چیز نہیں چل سکتی وہاں بھی دوڑتا ہے اور چلتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کبھی تم نے اس بات پر توجہ صرف کی ہے کہ اس جانوروں کی دنیا میں ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ والى السماء كيف رفعت، اس آسمان کو کیسی بلندی دے رکھی ہے، بغیر کیسے یہ کھڑا ہے نظام، کیا ستون ہے اس کے لیے، کس قسم کا نظام موجود ہے، کبھی غور کیا؟ والى الجبال كيف نصبت، کبھی پہاڑوں کو دیکھا کہ زمین کے سینے میں کہاں کہاں ہم نے میخوں کی طرح ٹھونک رکھا ہے اور رکھا ہوا ہے. والى الارض كيف سطحت، اور زمین کی طرف دیکھتے ہو کہ ہم نے کیسے بچھایا اس کو، اور زمینوں کی رنگتیں کیا ہے، کسی زمین کے نیچے کچھ نکل رہا ہے، کسی کے نیچے کچھ نکل رہا ہے، کسی میں کچھ معدنیات ہیں، کسی میں کچھ سامان ہے، کیسے ہیں؟ اور پھر تم ایک دانہ جو زمین کے اندر پھینک کر آتے ہو زمین کے اندر، اس پر توجہ کیا کبھی آپ نے؟ اس ایک دانے کو اگنے کے لیے بیسیوں قسم کے کیمیکل مادوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہر دانہ جو زمین میں آپ پھینکتے ہیں، اس دانے کو اگنے کے لیے، نشو و نما کے لیے، اپنے ارتقاء کے لیے، اپنے عروج کے لیے، اپنا پھل دینے کے لیے، اپنے انتہائی منزل تک پہنچنے کے لیے، اسے بیسیوں قسم کے کیمیکلز کی خاص تناسب میں ضرورت ہے. فاسفورس کی بھی ضرورت ہے، پوٹاشیم کی بھی ضرورت ہے، نیٹریشیم کی بھی ضرورت ہے، اس کو آئرن کی بھی ضرورت ہے، اس کو کاربن کی بھی ضرورت ہے، اور ایک خاص نسبت سے وہ سارے کیمیاوی مادے ایک ایک بیج تک پہنچتے ہیں تو وہ اس میں سے نکلتا ہے. یہ کون ہے جو زمین کے سینے میں ہر بیج تک اس خاص تناسب سے وہ سارے کیمیاوی مادوں کو پہنچاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ نشو و نما کا عمل جاری رہے؟ کیا کسی سائنس دان کے لیے ممکن ہے کہ اس تناسب کا وہ زمین کے نیچے انتظام کرے اور ایک ایک دانے تک ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کرے؟ یہ قرآن کا یہ جو مضمون ہے، اور ہم نے عمر گزار دی لیکن کبھی نہ سوچا کہ کائنات پر جو قرآن بار بار غور و فکر کے لیے کہتا ہے، انسانی وجود کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہ بین الصلب و ترائب کیا ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ خوبصورت جسم جو آج ہم لیے پھرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، اس لوتھڑے کو بھی ایک بدبودار لیس دار پر، اور کیا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پیدائش آپ کی کہاں سے ہوئی، نتیجہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کائنات میں بہترین اسلوب کے ساتھ ہم نے انسانوں کو پیدا کر دیا، اس سے زیادہ بہترین اسلوب ممکن نہیں ہو سکتا. میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے انسانوں کو کیسے بہترین اسلوب میں پیدا کیا، جہاں آنکھ ہونی چاہیے آنکھ رکھی ہے، جہاں کان ہونے چاہیے کان رکھے ہیں، جہاں ہونٹ ہونے چاہیے تھے، جہاں دانت ہونا چاہیے تھی، جہاں زبان ہونا چاہیے تھی، جہاں یہ آرٹریز اور یہ ساری شریانی اور وریدے چلنا چاہے، جہاں پاؤں ہونا چاہے. آپ ذرا کسی ایک چیز کو ذرا تبدیل کیجیے، انسانی وجود میں جو اللہ نے تقسیم کی ہے، جو اللہ نے تناسب پیدا کیا ہے، جو توازن اللہ نے دیا ہے، جو جیومیٹریکل ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے فارمیٹ دیا ہے، آپ ذرا تبدیل کریں، ذرا اس ناک کو کسی جگہ جسم پر لگانے کی کوشش کریں، تصور کریں، ذرا ان کانوں کو کسی اور جگہ فٹ کریں، ان آنکھوں کو کہیں اور لگانے کی کوشش کریں، ان ہاتھ پاؤں کی ذرا ترتیب بدل دیں، خوف آنے لگے گا آدمی سے. صرف ایک چیز کو تبدیل کر دیں آدمی سے خوف. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ سانے ہے، وہ سانے حقیقی ہے کہ جس چیز کو پیدا کیا احسن تخلیق پیدا کیا. اب جب انسان اس اعتبار سے غور و فکر کرتا ہے تو ایک ادراک پیدا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جب زمین و آسمان کی اس پیدائش پر وہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے دل سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا، بڑی حکمتوں بھری یہ کائنات، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات بڑی پاک ہے، اب ہمیں اس آگ سے بچا لے جو اس انکار کے نتیجے میں انسان جس میں گرتے ہیں. تو چار چیزوں کا ہم ذکر کر رہے تھے، ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے کمال نظام کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور پھر ہر چیز کی تقدیر کو متعین کر دیا ہے، وہ چیز اپنے اس کے خلاف نہیں جاتی، فہدا، اور ہر چیز کو اس کے مطابق ہدایت بھی دے دی. اب کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس ہدایت کے بغیر زندگی بسر کرتی. جب کائنات کی ہر چیز کے لیے ایک ہدایت ہے تو کیا انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہونا چاہیے تھی یا نہیں ہونا چاہیے تھی؟ اب آپ مضمون کو سمجھے، جب کائنات کی ہر چیز ہدایت پر ہے اور وہ ہدایت اس کو دے دی گئی اور ایسی دے دی گئی کہ کمال درجے کی ہے، اس ہدایت کے لیے سکول نہیں کھولنا پڑتے، انسان کو تو بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، مچھلیوں کو تیراکی کا فن سیکھنے کے لیے کسی مونٹی سوری میں، کسی کنڈر گارٹن میں، کسی کے جی ون اور ٹو میں داخلہ نہیں لینا پڑتا، اللہ نے وہ ہدایت ان کے اندر سمو دی ہے کیسے زندگی بسر کرنا. پرندوں کو اڑنے کا فن سیکھنے کے لیے کسی سوئمنگ کلب کے اندر داخلہ نہیں لینا پڑتا کہ کسی فلائنگ کلب کے اندر وہ جائیں اور پرواز کے وہ فن سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ودیت کر دی وہ ہدایت. دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں اگر آپ ان پر غور کریں گے تو ایک بات کا نتیجہ پائیں گے، ہر مخلوق جس کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اللہ نے یہ ہدایت کا نظام فٹ کر دیا ہے ان کے اندر، اس کو ہم انسٹنکٹو کہتے ہیں، جبلی طور پر ان کے اندر وہ چیز موجود ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ہر چیز کو ہدایت دی گئی اور اسی کے مطابق وہ زندگی. تو کیا انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی نظام نہیں ہونا چاہیے تھا؟ انسانی عقل تقاضا کرتی ہے کہ پھر انسانوں کے لیے بھی ہدایت کا کوئی نظام ہونا چاہیے تھا، اور یہ نظام اسی کی طرف سے ہونا چاہیے تھا جو ہماری پیدائش کا موجب ہے. اس کو بھی ذرا اور طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. آج دنیا کے اندر الیکٹرانکس کا سامان ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے، کوئی کمپیوٹر بنتا ہے، کوئی کیلکولیٹر بنتا ہے، کوئی سیونگ مشین ہے، کوئی ریفریجریٹر ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی الیکٹرانکس کی چیزیں بنتی ہیں، حتیٰ کہ جتنی دوائیاں بھی بنتی ہیں، ان کے اندر ایک لیفلٹ، ایک کاغذ رکھا ہوتا ہے 2 صفحے کا، 4 صفحے کا، 6 صفحے کا، کہ یہ چیز اسمبلنگ اس کی ایسے ہوتی ہے، یوٹیلیٹی اس کی یہ ہے، استعمال اس کو ایسے کرنا ہے، اس طریقے سے یہ کام کرے گی، یہ دوائی کے اندر اجزاء یہ ہیں، یہ فلاں طریقے سے کام کرتی ہے، فلاں لوگ اسے استعمال کریں اور اتنی مقدار میں، اور فلاں ہر چیز کا وہ لکھا ہوتا ہے. آج کی دنیا میں یہ جتنی چیزیں بنتی ہیں ان کے ساتھ ایک ٹیمپلٹ ہوتا ہے، ایک لیفلٹ ہوتا ہے، ایک مینول ہوتا ہے، وہ سارا مینول اور گائیڈ بک اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ وہی انجینئر لکھتا ہے کہ جس ورک شاپ کے اندر اسے بنایا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز بنے تو جاپان میں اور جرمنی کا انجینئر اس کا مینول یا گائیڈ بک لکھے، جہاں چیز بنتی ہے اسی کا انجینئر اسی چیز کو لکھتا ہے. اب انسان کہاں بنا ہے؟ جہاں بنا ہے وہیں پر اسی کا مینول اور گائیڈ بک لکھی جانا چاہیے. انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تو وہ ہے جو دنیا کے کیمیابی اجزاء سے بنا ہے. اگر اس انسان کو کسی لیبورٹری کے اندر تحلیل کے لیے تجزیے کے لیے بھیج دیں کہ اس کا انالیسز رپورٹ دے دو, تو یہ انسان تحلیل ہو کر چند کیمیابی مادوں کے اندر بدل جائے گا. اس دنیا کے اندر جتنے کیمیکلز پائے جاتے ہیں, زمین اور زمین کے جتنے اجزاء دنیا میں پائے جاتے ہیں, اگر اس انسان کا کیمیکل لیبورٹری کے اندر تجزیہ کیا جائے تو وہ سارے اجزاء کسی نہ کسی تناسب کے اندر اس میں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسان جب بیمار پڑتا ہے, کوئی بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے, تو ہم پیتھولوجیکل ٹیسٹ کرتے ہیں, ڈائگنوزز کرتے ہیں, تشخیص کرتے ہیں, اور ڈاکٹر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کیمیکل وجود کے اندر کس کس چیز کی کمی ہے. وہ کچھ ٹیبلٹس لکھ دیتا ہے, کوئی کیپسول لکھ دیتا ہے, کوئی سیرپ دے دیتا ہے, کوئی انجیکشن تجویز کر دیتا ہے, اور اس زمین سے بنے ہوئے وجود کا علاج زمین سے بنی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. جو چیز جہاں سے بنتی ہے اس کا علاج بھی وہیں ہوتا ہے. یہ جسم آپ کا زمین سے بنا ہے, لہذا اس کا علاج بھی زمینی اجزاء سے ہوتا ہے. لیکن آپ کی روح جو اس جسم کی اصل ہے, اس کا زمین سے تعلق نہیں. قرآن کہتا ہے یسالونک عن الروح, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے. قل الروح من امر ربی, انہیں بتا دیجئے کہ یہ روح تمہارے رب کا امر ہے, اور رب کا امر زمین سے تعلق نہیں رکھتا ہے, وہ ایک آسمانی حقیقت ہے. لہذا انسان کے وجود کی بیماریوں کے لیے, اس کی پرورش کے لیے, اس کی نشو و نما کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی ان سب کو زمین سے مہیا کر دیا گیا. لیکن روح کا تعلق زمین سے نہیں تھا, ایک آسمانی چیز تھی, آسمانی حقیقت تھی, لہذا اس کا علاج بھی جو ہے, جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے. اور یہ روح انسانی نفس سے بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے. قرآن مجید کا مرکزی مضمون اگر آپ دیکھیں, ہر بات کا ایک مضمون ہوتا ہے نا. اکنامکس کی کتاب ہے تو اکنامکس موضوع ہوتا ہے, میڈیسن کی کتاب ہے تو پیتھولوجی کا موضوع ہوگا, اناٹمی کا موضوع ہوگا, ایگریکلچر کی کتابیں ہیں تو ان کے اپنے موضوعات ہوں گے. اسی طرح سے سائنسز کی دنیا کے اندر, سوشل سائنسز کے اندر ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے, اور وہ کتاب اپنے موضوع کے ارد گرد گھومتی ہے. ایسے قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے, بلکہ الکتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ الکتاب ہے. اس الکتاب کا بھی ایک مضمون ہے, اور اس الکتاب کا وہ جو مضمون ہے وہ انسان ہے. اس انسان کو انسان کیسے بنایا جائے, یہ اس کا مضمون ہے. یہ سمجھاتی ہے کہ انسان اپنے کمال کو کیسے پہنچ سکتا ہے, اپنے بنانے والے کے نے جو مقصد اس کے ساتھ وابستہ رکھا ہے, ایک مقصد وابستہ رکھا. قرآن بتاتا ہے کہ اس مقصد کو اللہ نے پہلے آسمانوں کی طرف پیش کیا, آسمانوں نے کہا ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتے, پھر زمینوں کی طرف پیش کیا, زمینوں نے بھی اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا, ہم نہیں اٹھا سکتے, پھر پہاڑوں پر پیش کیا, پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا. انا عرضنا الامانۃ علی السماء والارض والجبال, آسمانوں کی طرف پیش کیا, زمینوں کی طرف پیش کیا, پہاڑوں کی طرف پیش کیا, سب نے انکار کر دیا. ان الانسان ظلوما جہولا, یہ انسان تھا جس نے عہد کر لیا کہ میں اٹھاؤں گا, اور اس کی روح نے بھی ایک عہد کیا اللہ سے. اللہ نے انسانوں کو زمین تک پہنچانے سے پہلے, انسانوں کی روح تو امر ربی ہے نا, جو ایک ایٹرنل چیز ہے, کبھی ختم نہیں ہوتی. روح ایک ایسی روح اللہ کا امر ہے, جیسے اللہ کی ذات اور صفات لافانی ہیں ایسے انسان کی روح بھی لافانی, یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کے مقامات بدلتے ہیں, کبھی کہیں ہوتی ہے, کبھی اللہ چاہتے ہیں, اور اللہ اگر چاہیں تو ماں کے پیٹ کے اندر اس روح کو منتقل کر دیتے ہیں, اور پھر وہ زمین کے پیٹ میں آ جاتا ہے, پھر زمین کے پیٹ سے نکل کر برزخ کے پیٹ میں چلا جاتا ہے, پھر برزخ کے پیٹ سے نکل کر پھر دوسرے ایک مقام پر چلا جائے گا. روح کبھی ختم نہیں ہوتی, اس کے مقامات بدلتے ہیں, وہ اپنے مقامات کو تبدیل کرتی رہتی. تو اب یہ جو روح ہے یہ اصل قوت ہے, یہ سٹیئرنگ ہے. گاڑی ہے, کتنے پرزے ہیں, لیکن اس کی ایک سٹیئرنگ فورس ہوتی ہے, وہ سٹیئرنگ فورس گاڑی کو چلاتی ہے. یہ روح انسان کی گاڑی کو چلانے والا سٹیئرنگ ہے اس کے پاس. پہلا درجہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ نفس الامارہ, نفس امارہ کی صورت میں ہر انسان کے اندر یہ موجود, جو دنیا میں ذی روح پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ نفس امارہ منسلک ہے, اور یہ نفس امارہ انسان کو غلطیوں کی طرف, گناہوں کی طرف یہ اس کو دھکیلتا ہے. یہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نفس امارہ تھا جو شیطان کے بہکاوے میں آیا. ہر انسان کے اندر یہ نفس امارہ اور وہ اس کو بہکاموں میں لاتا ہے. یہ وحی کیا کرتی ہے, یہ بریکیں لگاتی ہے اس کو کہ یہ نفس امارہ کا کام ہے غلط. شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے کہ نہنگو اجدرو شیر نر مارا تو کیا مارا, کہ اگر کسی نے, نہنگ کہتے ہیں بڑے مگرمچھ کو جس کا منہ کھلا ہوا, اور اجدر کہتے ہیں بڑا سانپ پھنکارنے والا جو بڑی بڑی چیزوں کو نگل جاتا ہے. نہنگو اجدرو شیر نر مارا تو کیا مارا, اگر کسی شخص نے بڑے مگرمچھ کو بھی مار دیا, کسی بڑے اجدہے کو بھی ختم کر دیا, کسی شیر کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے بھی ختم کر دیا, تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. بڑے موزی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. بڑا آدمی وہ ہے, کامل ایمان والا وہ ہے جو اس نفس امارہ پر قابو پا جاتا ہے. اور یہ قرآن اس نفس امارہ پر قابو کیسے پایا جائے اس کا راستہ بتاتا ہے. لیکن ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ راستہ ہے کیا, وہ نسخہ کیا ہے, کیسے فائدہ دے گا, کیسے تبدیلی لائے گا. اس مٹی کے مادھو اور انسان کو مسجود ملائک کیسے بنائے گا. وہ خلافت ارضی جس کو آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا, زمینوں نے انکار کر دیا, پہاڑوں نے انکار کر دیا, اس وزن کو, اس خلافت الہیہ, نیابت الہیہ کے وزن کو اٹھانے کے یہ لائق کیسے بن سکے گا. یہی وجہ ہے 1.5 ارب دنیا میں مسلمان ہیں لیکن یہ اس لائق نے نفس امارہ کی تربیت نہیں. ایک بھیڑ ہے دنیا کے نقشے پر موجود ہے, انقلاب نہیں. وہ 313 تھے انقلاب لے آئے, چند لوگ تھے دنیا کے نقشے پر پھیلتے چلے گئے. اب اسی نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیفیت پیدا کی جس کو قرآن نے نفس لوامہ کہا ہے. یہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر طرز احساس پیدا کرتی, چبھن پیدا کرتی, خلش پیدا کرتی, متوجہ کرتی کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں. اور یہ تمیز انسان میں پیدا کی گئی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. دین میں جبر نہیں ہے, اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ کیا اختیار کرے, آزادی دے دی کچھ وقت کی, مستقل نہیں ہے, کچھ وقت کے لیے انسانوں کو آزادی دے دی گئی, اختیار دے دیا گیا. یہ اختیار سورج کے پاس نہیں ہے, چاند کے پاس نہیں ہے, سمندروں کے پاس نہیں ہے, پہاڑوں کے پاس نہیں ہے, زمینوں کے پاس نہیں ہے, درندوں اور چرندوں کے پاس نہیں ہے, صرف ایک مخلوق کے پاس یہ اختیار ہے اور وہ میں اور آپ ہیں. لیکن اس مخلوق کو قد تبین الرشد من الغی, اس مخلوق کے سامنے اللہ نے کیا کیا, اور اس کتاب نے جسے الکتاب کہتے ہیں اس نے کیا کیا, قد تبین الرشد من الغی, یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کا کام ہے اور یہ گمراہی کا کام ہے. یہ واضح کر دیا, یہ کتاب واضح کرنے والی کتاب ہے. اما شاکر اما کفورا, کفر کے راستے پر چلنا یا شکر کے راستے پر چلنا, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے, یہ خیر ہے اور یہ شر ہے, یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے, یہ اولیاء الرحمن کا راستہ ہے, یہ اولیاء الشیطان کا راستہ ہے. دونوں کو الگ الگ کر دیا. اس کتاب نے یہ بات پورے طور پر سمجھا دی, لیکن ہم تو اس کو سمجھتے ہی نہیں. یہ تو قرآن گلا کرتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہ, کہ اللہ کے بندو افلا یتدبر, افلا کا لفظ پھر دیکھیں, جہاں بھی لفظ افلا آئے گا بڑی حکمت کی بات آ رہی ہوگی, لیکن ہم پڑھتے گزر جاتے, کچھ پتہ نہیں کیا کہا گیا, کس سے کہا گیا, کچھ پتہ نہیں. افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالہا, کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑے ہوئے ہیں, تالے لگے ہوئے ہو کہ تم غور و فکر ہی نہیں کرتے, سنتے جا رہے ہو پر. حالانکہ اس کا سننا بھی اجر, اس کا پڑھنا بھی اجر, لیکن جو اصل مقصود تھا وہ کیا ہے, اصل مقصود تک نہیں پہنچے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نفس ہے اس کی دوسری کیفیت کیا ہے, نفس لوامہ کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاق فی نفسک, گناہ کیا چیز ہے؟ الاسم ما حاق فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک اور خلش پیدا کر, چبھن پیدا کرتے, غلط کام کرتے. نیک کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں, کبھی غلط کام پر بسم اللہ پڑھ ہی نہیں سکتا آدمی, جی نہیں چاہتا, پہچان ہو جاتی. الاسم ما حاق فی نفسک, گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چبھن پیدا کرتا. اور یہ دل بھی بڑی عجیب چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ, خبردار ہو جاؤ تمہارے وجود کے اندر ایک لوتھڑا اور عضو ایسا ہے, اذا صلح صلحت الجسد کل, جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر سارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے, وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّ, اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خرابیاں کرتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا لوتھڑا ہے انسان؟ فرمایا الا وهی القلب, تمہارا دل ہے. یہ دل جو ہے یہ مقام ہے جذبات کا, احساسات کا, ایمان کا, انوار الہیہ کا. اس اعتبار دل فیصلہ کرتا ہے, دماغ تو صرف سوچتا ہے, دماغ صرف سوچتا ہے کیا جائے یا نہ کیا جائے, دل دیتا کہ یہ کرنا چاہیے. یہ دل کے معاملات ہیں. اگر ابراہیم دماغ سے کام لیتے تو چھلانگ نہ لگاتے. یہ دل ہے. تاریخ کے اندر 313 مقابلہ نہ کرتے 1000 کا. یہ دل ہے جو اس طرف آمادہ کرتا, دل کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. اور یہ پھر نفس کی وہ کیفیت جو پہلے نفس امارہ میں تھی, پھر نفس لوامہ میں چبھن پیدا کرتی رہی, احساس پیدا کرتی رہی, اور بڑھتے بڑھتے پھر اس کیفیت میں آگئی جسے قرآن نے مطلوب نفس قرار دیا انسان کا, جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اور قرآن نے کیا کہا, یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب یہ نفس مطمئنہ, یہ رمضان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوک اور پیاس سے کوئی تعلق نہیں. ساری دنیا یہ بھوک پیاس اختیار کرے یا نہ کرے, اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں لا سکتا. ارے یہ تو تم پریشان ہے اس کا کہ تمہارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے یہ ایک 30 دن کی 29 دن کی تھراپی دے دی گئی. تھراپی جانتے ہیں نا, فزیکل تھراپیز ہوتی ہیں. یہ بھی ایک تھراپی, اللہ میاں نے ایک اوور ہالنگ کا ایک تھراپی دے دی کہ تمہارا نفس امارہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ کیسے بن سکے, تاکہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, تاکہ جنت کے اس مقام تک پہنچ سکے جو ایک انسان کی حقیقی کامیابی کا ٹارگٹ اور منزل ہونا چاہیے. اس قرآن کا یہ مضمون ہے کہ نفس امارہ کی ہلاکتوں سے کیسے بچا جائے اور نفس مطمئنہ کی منزل تک کیسے پہنچا جائے. یہ اس کتاب کا کمال ہے کہ جو درد مندی سے, محبت سے, اخلاص سے, توجہ سے, انہماک سے جو شخص اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, یہ پھر اس کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک پہنچا دے گا. اور یہی نفس مطمئنہ اس دنیا کے اندر ایک شخص کی کامیابی کی ضمانت ہے. فقد فاز فوزا عظیما, سب سے بڑی کامیابی. اب اللہ تعالی نے اس انسانی نفس کی تربیت کے لیے وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہدایت کا یہ سلسلہ نازل فرمایا. اس کائنات کا جو پہلا انسان تھا جسے میں اور آپ جانتے, جو ابو البشر ہے, انسان سب انسانوں کا جو قیامت تک آئیں گے ان کا وہ باپ ہے, سیدنا آدم علیہ السلام. یہ اس کائنات کا جو پہلا شخص تھا وہ اس کائنات کا پہلا نبی بھی تھا. اس کائنات کا پہلا آدمی, اس کائنات کا پہلا نبی بھی تھا. گویا انسانیت اور نبوت ایک ساتھ آئیں. اس دنیا پر انسان اکیلا نہیں آیا, انسانیت بھی آئی اور نبوت بھی اس کے ساتھ آئی. اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو روایات ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں, 124,000 کے قریب انبیاء اور رسول اور پیغمبر آئے ہیں. ان میں سے کچھ انبیاء اور رسولوں کو 315 صحائف اور کتابیں دیے گئے. کتنے بتایا میں نے؟ 315. صحائف سے مراد چیپٹرز ہیں. قرآن کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے ابراہیم کو بھی صحائف دیے، موسیٰ کو بھی دیے، اور جگہ بھی کہا فلا فلا کو بھی ہم نے صحائف دیے. وآتینا داود زبورا، ہم نے داود کو بھی زبور دی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی، انجیل کسی کو دی. 315 دیے. ان 315 میں سے آج انسانیت کے پاس ایک نسخہ محفوظ ہے، جو جس حالت میں آیا، جس زبان میں آیا، جن الفاظ و حروف میں آیا، جن معانی کے ساتھ آیا، ان کے ساتھ قیامت تک وہ محفوظ رہے گا. ہماری وجہ سے نہیں، مگر نہ ہم سے زیادہ بہتر اور محفوظ حالت میں وحی کی گئی. تورات جو عبرانی زبان میں نازل ہوئی، اس کے معنی قانون کے ہوتے ہیں عبرانی زبان میں. تورات پتہ کیسے ملی؟ وہی کئی طریقوں سے نبیوں کو ملی. تورات جب ملی تو تختیاں تھیں، تختی تو جانتے ہیں نا، پتھر کی بھی ہوتی ہے، لکڑی کی بھی ہوتی ہے. تختیوں کے اوپر عبرانی زبان کے اندر اللہ کی وحی لکھی ہوئی تھی، کوہ طور سینا پر وہ تختیاں عطا کر دی گئی. اب اس سے زیادہ تو محفوظ طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کسی قوم کو اتنے محفوظ طریقے کے ساتھ وحی دی گئی ہو کہ تختیوں کے اوپر، کلیئر ٹیبلٹس کے اوپر وہ ان کو دی گئی. لیکن یہ بد نصیب قوم، بد نصیب ہی کہنا چاہیے، یہ بد نصیب قوم وہ ہے کہ ان لکھی ہوئی تختیوں کو بھی انہوں نے ضائع کیا. پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ اپنی یاداشت سے لکھوایا، پھر ضائع کر دیا. اور اب جو کچھ ان کے پاس موجود ہے وہ زبانی روایات کا مجموعہ ہے، وہ تورات نہیں ہے. جیسے کوئی کسی سے بات سن لے تو پھر اپنا آگے بیان کرتا ہے، اس کو ملفوظات کہتے ہیں، انگریزی میں اسے ڈسکورسز کہتے ہیں. اٹ از اے کلیکشن آف ڈسکورسز، یہ ملفوظات کا، اظہار کا ایک مجموعہ ہے ان کے پاس، اصل تورات نہیں ہے. انجیل آرامی زبان کے اندر اتری. انجیل کے معنی خوشخبری کے ہوتے ہیں. وہ انجیل جو آرامی زبان میں اتری تھی، اس کا ایک لفظ دنیا کے پاس موجود ہے. آج اگرچہ 1800 زبانوں میں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا. کتنی زبانوں میں؟ 1800 زبانوں میں. پھر یاد شاید نہ رہے، قرآن مجید کا بھی ہم نے صرف 110 زبانوں میں ترجمہ کیا ہے. انجیل کا جو صحیح بھی نہیں ہے، اور اب وہ چار اناجیل ہیں، یہ متی کی ہے، یہ لوکا کی ہے، یہ مرقس کی ہے، یہ یوحنا کی ہے، یہ پولس کے خطوط ہیں. ایک تہائی حصہ تو چار انجیلیں ہیں، دو تہائی حصہ خطوط پر مبنی ہے. اور ایک انجیل کے متن کا دوسرے سے اختلاف ہے، دوسرے کا تیسرے سے اختلاف ہے، تیسرے کا چوتھے سے اختلاف ہے، لیکن وہ متن بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہم پہ نہیں چھوڑا، چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم اس ذکر کو اتار رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، یہ ایک ایمان افروز معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی اس کی. اور آپ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت العزہ تھے، لوہے محفوظ سے بیت العزہ تک، اور بیت العزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ 22 سال 2 مہینے اور 2 دن تک یہ قرآن اترتا رہا. مکہ کے اندر 13 سال تک، اور مدینہ طیبہ کے اندر 10 سال تک، مکی اور مدنی سورتوں کے اندر یہ تقسیم. اور مکی سورتوں کے اندر جو قرآن اترا ہے، ان کے اندر عقائد ہیں، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، سابقہ جو قومیں دنیا کے اندر گزری ان کی طرف ہم نے کیا پیغام بھیجا، کن نبیوں کے ذریعے بھیجا، انہوں نے کیا سلوک کیا، تو پھر ہم نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ. اگر آپ مکہ کے اندر اترنے والی ان سورتوں کو دیکھیں تو ان کے اندر یہ مضمون بڑا عام ملتا ہے. مدینہ طیبہ کے اندر جو سورتیں اتری ہیں، ان سورتوں کے اندر احکام ہیں، انسانوں کی ذاتی زندگی کے، خاندانی زندگی کے، آئلی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے، عدالتی زندگی کے، تجارتی زندگی کے، معاشی زندگی کے، بین الاقوامی زندگی کے، عسکری زندگی کے، حرب و ضرب کے، ہر چیز کے احکام ہیں. اور پھر قرآن دو ہے. اب آپ حیران ہوں گے پروفیسر صاحب کیا بات کہنے لگے، دو قرآن ہیں. ایک قرآن قرآن صامت ہے، جو الحمد سے لے کر والناس تک آپ کے سامنے محفوظ ہے. یہ قرآن قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے, بولتا ہوا قرآن, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہے, بولتا قرآن. جتنے احکام, جتنی روح, جتنی اسپرٹ, جتنے کمالات, وہ سارے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃ, اس سراج منیر کے اندر یہ قرآن جذب ہو گیا. وہ قرآن لفظوں میں محفوظ ہو گیا, یہ چلتا پھرتا قرآن ہے, قرآن ناطق. اللہ نے اس طرح سے حفاظت کی, قرآن صامت کی بھی حفاظت کر دی, قرآن ناطق کی بھی حفاظت فرما دی. اور کیسی کیسی قرآن نے بھی عجیب عجیب باتیں کی ہیں, موقع نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر ایسی ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے. اس کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے. ایک موقع پر تو قریش کے لوگوں نے ایک ایسا امتحان لیا, انہوں نے کہا آپ دیکھتے ہیں یہ کیسے بچتا. قریش کے پاس ایک یہودی آیا تو انہوں نے اپنا بندہ بھیجا یہودیوں سے, انہوں نے کہا کہ اس شخص نے تو ہمارے گھروں کے اندر ایک آگ لگا رکھی ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ پیدا کر دیا, کوئی تدبیر ایسی بتاؤ کہ ہم اس کا امتحان لیں اور اس امتحان میں ہم ایسے سوال کریں کہ یہ جواب نہ دے سکے. تو انہوں نے تین سوالات کیے. اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں, جو میرا اللہ مجھے عطا کرتا ہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, بیان کرتا ہوں. آسمان سے وحی سے تینوں سوالوں کا جواب آیا, آپ نے بیان فرمایا. یہود سمجھ گئے تھے کہ جس آخری آنے والے کا ذکر ہماری تورات میں ہے, عیسائی سمجھ گئے کہ جس آخری آنے والے کا ذکر ہماری انجیل میں ہے وہ یہی ہے, اس لیے کہ کوئی دوسرا ان باتوں کو بتا نہیں سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایسی ایسی واللہ یعصمک عن الناس, قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کو پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے اوپر سے پتھر گرا کر مارنا چاہتے ہیں, یہ یہودی آپ کی دعوتیں کرتے ہیں اور زہر ملا کر آپ کو خوراک میں زہر دے کر مارنا تھا, واللہ یعصمک عن الناس, اللہ ان سب کی سازشوں سے آپ کو بچائے گا. 17 حملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے, کبھی زہر دینے کی شکل میں, کبھی اوپر سے پتھر گرانے کی شکل میں, کبھی اجتماعی طور پر قتل کی سازشوں کے نتیجے میں, لیکن قرآن ایک ابدی چیز تھی. کیا کہا؟ واللہ یعصمک عن الناس, یہ لاکھ کوششیں کر لیں, یہ اجتماعی تدابیر کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں, واللہ یعصمک عن الناس, اللہ ان سب لوگوں کے حملوں سے آپ کو محفوظ رکھے. ایک اور ادنا سی بات آپ سے کہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر کہاں ٹھہرے تھے؟ غار ثور میں. دشمن اوپر آ چکا ہے, لیکن آسمان والے نے ایک ضمانت دے دی, لا تحزن ان اللہ معنا, کوئی ڈرنے کی بات نہیں, آ جائیں. منہ کے اوپر بھی آ چکے ہیں, اندر بیٹھے ہوئے ان کے قدموں کی چاپ اور آہٹ بھی سنائی دے رہی, کوئی شک باقی نہیں ہے, بھاگنے کی جگہ موجود نہیں ہے, کہیں جا نہیں سکتے. غار کے محدود ماحول کے اندر اللہ کے دو پاکیزہ بندے وہاں پر موجود ہیں, لیکن کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ نہیں, اللہ تمہارے ساتھ, معنا دونوں کے ساتھ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آج دن ہے یوم شہادت ہے, آج کے دن شہید ہوئے. عمر فاروق بھی رمضان میں شہید ہوئے. سیدنا علی کیا ہوئے؟ شہید ہوئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ابو بکر صدیق کیوں نہیں شہید ہوئے؟ ایک تو آپ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کی تقدیر ایسی تھی, بالکل ٹھیک, لیکن نہیں, غار ثور میں کہہ دیا گیا لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن ایک وقت کے لیے نہیں تھا, قیامت تک کے لیے تھا. جو ضمانت دے دی گئی وہ ضمانت پوری ہونا تھی, حالانکہ فتنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیادہ تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, 12 محاذوں پر آپ کو لشکر بھیجنا پڑے. کتنے محاذوں پہ؟ 12 محاذوں پہ. ان میں سے ایک محاذ یمن میں, یمامہ میں مسلمہ قذاب کا وہ محاذ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو غزوات اور جنگیں ہوئیں وہ 82 ہیں, 28 غزوات اور 54 سرایا, اور ان میں کل 269 صحابہ شہید ہوئے. 82 جنگوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259. اور اس اکیلی جنگ میں جو صدیق اکبر کے زمانے میں ایک جنگ باقی، اس ایک جنگ یمامہ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان میں سے صرف حافظ صحابہ کی تعداد 700 تھی. کتنی بڑی جنگ ہو سکتی. پھر ارتداد کا مسئلہ، اسلام سے مسلمانوں یعنی آہستہ آہستہ پھرنا، منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ، جعلی نبوتوں کا مسئلہ، کتنے مسائل تھے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ رکھتے ہوں تو کیا کیفیت ہوگی اس وقت، کیا کیفیت ہوگی، اس خلا کو کون پر کر سکتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی بڑی آزمائشیں تھیں. اس بڑی آزمائش میں جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، اس بڑی آزمائش میں جب لوگ واپس آئے تو خدشہ پیدا ہوا کہ اگرچہ لوگوں کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے لیکن اتنی تعداد میں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 700 قرآن مجید کے حافظ جو ہیں یہ شہید ہو چکے ہیں، قرآن کو اب لکھ لینا چاہیے کسی ایک جگہ پر. یہ نہیں کہ یہ پہلی دفعہ کہا گیا، اس سے پہلے بھی لکھا ہوا موجود. قرآن مجید کی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ایک بڑی داستان. وقت کتنا ہو گیا، ٹائم کیا ہوا اب؟ اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اس قرآن مجید کی حفاظت کے کئی انتظامات کیے گئے. آگے ان کا لکھ چلے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی حفاظت کے بھی بے پناہ انتظامات کیے گئے. میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا، کیونکہ ہمارے اس نظام کے دوسرے صاحب پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب تشریف لے آئے، وہ بیان فرمائیں گے. مختصر یہ ہے کہ اس قرآن مجید کا جو مقصود میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ تزکیہ نفس ہے، اور یہ مہینہ بھی تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. اور اس تزکیہ نفس کے لیے ایک طرف تو رمضان کے روزوں جیسی یہ عبادت جس کے اندر موجود ہیں، پھر اس کا آخری اشرہ، اور اس آخری اشرے کے اندر بھی اعتکاف جیسی نعمت کا میسر آنا کہ جس کو صحیح انداز میں اگر انجام دیا جائے تو دو مقبول عمروں اور حج کے برابر اس کا ایک اجر ہے، اس کو اب کیسے محفوظ کرنا ہے. یہ جو رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر یہ ایک جو لزوم ہے، یہ جو ایک تعلق ہے، یہ جو ایک رابطہ ہے، یہ جو اس روحانی موسم کے اندر قرآن کو اتارے جانے کا ایک پورا منظرنامہ ہے، اس قرآن کے بہت سارے آداب جو ہیں ان کو اب سیکھنے کی ضرورت ہے. ان دنوں قرآن کو سمجھا جائے، اس قرآن کو ایک تو پڑھا جائے اس کی تجوید اور ترتیل کے ساتھ، قراءت کے آداب کے ساتھ، دوسرا یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے، تیسرا یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حکم پر عمل کیا جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ اپنے اوپر عمل کرتے ہوئے اس اعمال کی ترغیب باقی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، محلے داروں کو، بستیوں کو، شہروں کو، ملکوں کو، پوری انسانیت. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے اٹھایا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے آپ کو اٹھایا گیا. تو اس لیے یہ وہ دن ہیں جو دراصل تجدید عہد کے دن ہیں جس میں آپ آئے. یہ ایک تجدید وفا ہے، تجدید عہد ہے کہ غفلت میں عمر گزر گئی، بڑی خرابیوں میں عمر گزر گئی، اب اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اس توفیق سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے. اور وہ فائدہ یہ ہے کہ پچھلے تو لغزشوں اور غلطیوں پر سچے دل سے توبہ اختیار کریں، اللہ کے ہاں سچے دل سے استغفار کریں، اور آئندہ زندگی کو اس عہد وفا کے ساتھ، قرآن کی تعلیمات کے ساتھ، اس کے بتائے ہوئے عقائد کے ساتھ، اور وہ قرآن ناطق جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس کی کامل اتباع کی جائے. اتباع اور اطاعت میں بھی فرق ہے. کوئی اطاعت اور فرما برداری، کوئی محبت بغیر اتباع کے ممکن نہیں. قرآن یہ راستہ ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فرما برداری اور اطاعت آپ کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں. تو یہ عہد کرنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ہر ہر بات کو، ہر عمل کو، ہر پہلو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سنت مطہرہ کے مطابق، جو قرآنی احکامات کی تفسیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر. آپ قرآن ناطق ہیں، آپ اسوہ حسنہ ہیں، اس لحاظ سے آج کی گفتگو کا پیغام صرف اسی قدر ہے کہ جو کتاب اتنی رفیع شان ہے، جس کتاب کی حفاظت کے اتنے بڑے انتظام کیے گئے ہیں، جس کتاب کو خاتم الوحی کے طور پر اتنے بڑے موضوعات اور مضامین کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ہمارا اب اس سے تعلق کیسے استوار ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس تعلق کو استوار کرنے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور پھر اس کی دعوت کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا شعور اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔